الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. صدق اللہ العظیم. دعوت سے رکنیت سادی تک دائیانہ رویے آج کی شام کا موضوع ہے, اور ویسے تو یہ ایک اس طرح کا موضوع ہے کہ جس پر اگر آپ سب کو بھی اظہار خیال کی دعوت دی جائے تو آپ میں سے ہر شخص اپنے تجربے, اپنے مشاہدے, اپنی اجتماعی زندگی کے واقعات اور اپنے مطالعے کے نتیجے میں بہت سی مفید باتیں ایک دوسرے تک منتقل کر سکتا ہے, اور اس طرح کے موضوعات پر گفتگو کی بھی اسی لیے جاتی ہے کہ کچھ باتیں اور یادیں تازہ ہو جائیں. تذکیر کے اور یاد دہانی کے جتنے عنوانات ہیں وہ ایک بار پھر کہکشاں بن کر نگاہوں کے سامنے آ جائیں, اور جو کچھ حالات زمانہ کی وجہ سے مصروفیات اور مشاغل کی بنا پر ہم سب بھول بھول جاتے ہیں ان کو اثر نو ذہن میں تازہ کر کے رخت سفر باندھیں اور اپنی منزل کی طرف چلنے اور لوگوں کو لے کر ساتھ چلنے کا کام انجام دیں. بنیادی طور پر ہم دعوت اللہ ہی کی ایک تحریک ہے, اللہ کی طرف بلانا, سوئے ہوئے خواب غفلت میں مدہوش انسانوں کو اٹھانا, بھول جانے والوں کو ان کا سبق یاد دلانا, اور اثر نو اس کلمے کی حقیقت کو اجاگر کرنا, اور یہ جو زندگی شہادت اور گواہی میں گزرنی چاہیے اس کو ان گواہی اور اس گواہی اور شہادت کے سانچے میں ڈھالنا, یہ وہ بنیادی کام ہے کہ جو ہر مسلمان کے سپرد اور اس کے ذمے ہے کہ وہ اپنی ذات سے بھی حق کی گواہی اور شہادت دے گا اور اطراف میں, ماحول میں, چاروں طرف چل پھر کر بھی لوگوں کو اس جانب متوجہ کرے گا کہ وہ حق کے گواہ بنے. اور پوری امت کا منصب اور مشن بھی یہی ہے کہ وہ غیروں کے سامنے, دوسروں کے سامنے اپنے سے مختلف دیگر عقائد اور دائروں کے اندر بسنے والوں کے سامنے اپنے زبان سے, اپنے کردار سے, اپنے عمل سے, اپنے رویوں سے اللہ کے حاضر و ناظر ہونے, اس کے علیم و خبیر ہونے, اس کے ملجا اور ماوا ہونے, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوہ دائی اللہ اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے آخری پیغمبر کا ہونے کی گواہی دے. ظاہر ہے کہ یہ وہ بات ہے کہ جو ہم سب جانتے ہیں, لیکن معاشرے میں ہمارے رویے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم انجان ہیں, جانتے نہیں ہیں. جاننے والے میں اور نہ جاننے والے میں جو فرق ہونا چاہیے وہ فرق مٹ جاتا ہے جب جاننے والا بھی انجان لوگوں کی طرح, واقف حال بھی ناواقف لوگوں کی طرح, بظاہر علم رکھنے والا بھی لا علم لوگوں کی طرح رویے اپنائے, کردار کا مظاہرہ کرے, اور ایسی سیرت اور سانچوں کے اندر ڈھل جائے کہ جو مطلوب نہیں بلکہ نامطلوب. ویسے تو ایک بڑی بنیادی بات اور بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں دعوت اللہ کا کام, اور غیر مسلم معاشرے میں, کفار میں, مشرکین میں, ملحدین میں, دعوت اللہ کا کام یہ مختلف طریقے کا کام ہے، ایک طرح کا کام نہیں. اور ہمیں ایک جو مشکل درپیش ہے اپنے معاشرے میں وہ یہی ہے کہ ہم مثالیں تو دیتے ہیں ساری، ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحابہ اکرام کی، اور یہ ساری مثالیں کفار و مشرکین میں کام کی مثالیں ہیں، جس کے نتیجے میں نفسیاتی طور پر بسا اوقات بہت سے ذہنوں کو یہ غلط فہمی اگر نہ بھی ہو تو اس غلط فہمی پر رویہ وہ اپنا لیتے ہیں کہ جیسے اپنے علاوہ دوسروں کو ہم کوئی دائرہ اسلام سے باہر سمجھ کر بات کر رہے ہیں. بلکہ آپ اجازت دیں تو میں عرض کروں کہ بہت سے لوگ جب یہ اعتراض کرتے ہیں، اعتراض برائے اعتراض بھی کرتے ہیں لیکن ہر اعتراض کی کوئی نہ کوئی بنیاد اور اصل بھی ہوتی ہے، جب کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ اپنے علاوہ تو کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں، یہ تو گویا بس خود ہی مسلمان ہے اور تو لوگوں کو سمجھتے ہیں، تو اس کی کوئی بنیاد، اور وہ بنیاد وہ رویے ہیں کہ جو ہم اس ترنگ میں آ کر اختیار کر لیتے ہیں کہ جو دعوت اللہ کا کام کرتے کرتے ایک ہی طرح کے واقعات بتاتے اور سناتے ہم سمجھنے لگتے ہیں کہ جیسے ہم تو شاید کچھ کچھ صحابہ کرام جیسے تو ہو ہی گئے جب دائرہ اسلام میں ہم داخل ہیں اور دعوت کو قبول کر لیا ہے، اور جنہوں نے ابھی اس دائرے کے اندر آنا پسند نہیں کیا اور جو لوگ ابھی اس دائرے سے باہر ہیں گویا وہ کہیں اس زمرے میں خدا نخواستہ آتے ہوں کہ جن میں کبھی مشرک آتے تھے یا کفار آتے تھے. انکار کرنے کسی کا یہ انکار کرنا کہ وہ تحریک محنت میں نہیں آئے گا اور ہرگز نہیں آئے گا اور آپ کو بہت ہی غلط سمجھتا ہے اور جماعت اسلامی میں بھی نہیں آئے گا، وہ اور بھی زیادہ غلط ہے. کسی کا یہ انکار کرنا اس پر مستلزم نہیں ہے کہ وہ دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو گیا ہے، وہ اسی طرح کا مسلمان ہے کہ جیسا کہ میں اور آپ ہو سکتے ہیں یا اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور عین ممکن ہے اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے بہت بہتر مسلمان ہیں، چاروں طرف ہزاروں لاکھوں بلکہ شاید کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان میں سے کوئی اس تحریک میں یا اس تحریک میں، اس جماعت میں یا اس جماعت میں، اس دائرے میں یا اس دائرے میں، اس پلیٹ فارم پر یا اس پلیٹ فارم پر آنے کو تیار نہیں ہے، تو ہمارا رویہ اس سے اگر بدل جاتا ہے، ہماری رائے اس کے بارے میں ذرا سختی پر مبنی ہونے لگتی ہے اور ہم یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے پر جہنم میں جائیں گے، تو جہنم میں نہیں. ایک تو یہ بڑی اہم بات ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں دعوت اللہ کا کام کرنا اور غیر مسلم معاشرے میں دعوت کا کام کرنا دو مختلف مزاج بظاہر چاہتا ہے، اور رویوں کے اندر بھی جا بجا ایسے رویے کا مطالبہ کرتا ہے کہ جس میں زیادہ لوچ اور زیادہ نرمی اور زیادہ اپنائیت کی کیفیت. ویسے تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ وہ تو کفار اور مشرکین کے لیے بھی تڑپ رہے ہوتے تھے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ تمہارا حال تو یہ ہے کہ جیسے شمع کے اوپر پروانے گرے چلے جاتے ہیں کہ تم آگ کے اندر اور دوزخ کے اندر اپنے آپ کو دھکیلے دے رہے ہو اور میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر اس سے الگ کر رہا ہوں، جدا کر رہا ہوں، دور کر رہا ہوں اور اس آگ سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں. یعنی کیسی خیر خواہی ٹپک رہی ہے، کیسی ان لوگوں کے لیے اپنائیت کی بات ہے، اور کیسے ان سے اور ان کے مستقبل سے اپنے آپ کو وابستہ کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی بات ہے جو اس میں موزن. یا وہ جو واقعہ ہے کہ جس میں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر تو بڑھاپا آ گیا ہے، یعنی قبل از وقت آپ پر بڑھاپے کے آثار نمایاں ہیں، ابھی ایسا ہونا تو نہیں چاہیے تھا لیکن آپ تو دیکھنے میں بوڑھے لگنے لگے ہیں. جب جناب صدیق اکبر نے یہ سوال کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ نبا، سورہ تکویر، سورہ قیامہ، اس مضمون کی صورتوں کا آپ نے تذکرہ کیا. اب آپ دیکھیے تو یہ صورتیں وہ ہیں کہ جس میں قیامت کی ہولناکیاں بیان ہوئی ہیں، مجرموں پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ ہے، یہ وہ صورتیں ہیں کہ جس میں قبر کے عذاب کا تذکرہ ہے، آخری پکڑ اور باسپرس کا تذکرہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی، ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، اور یہ خیال آپ کو ستاتا تھا کہ چاروں طرف بھری پوری دنیا اور انسانوں کا یہ معاشرہ کیا اس ہلاکت سے دوچار ہو جائے گا اگر اس دعوت کو انہوں نے قبول نہ کیا، اگر اس کلمے کو دل کے اندر جگہ نہ دی تو کیا یہ لوگ اس آگ کا ایندھن بن جائیں گے؟ اس خوف کی وجہ سے، اس پریشانی کی وجہ سے اس اضطراب کی وجہ سے آپ پر رقت طاری ہوتی تھی اور آنکھوں سے آنسو کی جھڑی جاری ہوتی تھی. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو نمونہ پیش کیا ہے وہ انکار کرنے والوں سے، پتھر مارنے والوں سے، گالیاں دینے والوں سے، ایزا پہنچانے والوں سے، ہجرت پر مجبور کر دینے والوں سے بھی خیر خواہی کا اور محبت کا اور اپنائیت کا اور ان کو کسی طریقے سے بھی ادھر سے ادھر لانے کا، اس کے لیے ایک بے چینی کا رویہ ہے کہ جو نظر آتا ہے. اور یہ وہ دائی اللہ کا رویہ ہے کہ جو مطلوب، یعنی اس کے بغیر دائی اللہ کا کوئی تصور اور دعوت کو پہنچانے اور پھیلانے کا اور دور تک اس کو عام کرنے کا کوئی تصور ذہنوں میں نہیں لایا جا سکتا جب تک کہ یہ تحرک اور یہ سرگرمی اور یہ جوش و ولولہ اور یہ عزم اور حوصلہ اور اس کے لیے خاص قسم کی بے چینی اور اضطراب کی کیفیت، یہ اگر موجود، یہ سب مطلوب ہیں. یعنی یہ تمام چیزیں جو ہیں مطلوب. یہ ٹھیک ہے کہ دائی اللہ میں بیک وقت دو متضاد رویے موجود ہوتے ہیں اور دونوں جوش کھاتے ہوتے ہیں، ایک طرف یہ اضطراب کی کیفیت اور بے چینی کی کیفیت جس کی میں نے دو مثالیں عرض کی کہ لوگوں کو کس طرح اپنے ساتھ جوڑا جائے، اور دوسری طرف اطمینان کی بھی کیفیت جو یقین سے، ایمان سے پیدا ہوتی ہے کہ یہی راستہ صحیح ہے جس پر چلا جائے. اس کے نتیجے میں ایک شرح صدر، ایک اطمینان، ایک طمانینت، ایک بڑا سمندر لیکن اس کے اندر سکون کا پایا جانا. بیک وقت یہ دونوں رویے موجود ہوتے ہیں کہ جب چاروں طرف کے حالات میں وہ اور پوچھنے والا یہ پوچھ لیتا ہے کہ اتنے خراب حالات ہو چکے ہیں، کیسے ہم کو امن ملے گا اور کیسے ہم کو پناہ ملے گی اور حالات کیسے درست ہوں گے، تو آپ بظاہر ان حالات سے بلند ہو کر عظمت رفتہ کی طرف اور اس سے بلند ہو کر لوگوں کو ایک ایسے سکون پرور معاشرے کی طرف بلاتے ہیں کہ وہ دن قریب ہے کہ جب ایک عورت سونا اچھالتی چلی جائے گی اور سوائے درندوں کے، یعنی عورت اور سونا اچھالتی بھی، لیکن کوئی للچائی بھی نگاہوں سے اپنے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھائے گا سوائے درندوں سے، اور کسی سے اس کو کوئی خطرہ، کوئی کھٹکا لاحق نہیں ہوگا. یعنی جب لوگ بدمنی کا گلہ لے کر آئے ہیں، حالات کی خرابی کا رونا رو رہے ہیں اور اپنی پریشانی کا تذکرہ کر رہے ہیں، تو یہ جو اطمینان کا سمندر موجزن ہے، یہ جو یقین کی کیفیت دل کے اندر کوٹ کوٹ کر یہ ایمان موجود ہے، یہ بتا رہا ہے کہ ان حالات سے تم بالکل یقینی طور پر ان حالات سے گزرو گے. اس لیے کہ اس دعوت کے اندر یہ حالات پناہ ہیں. جس نے اس دعوت کو سمجھا ہے، جس نے اس دعوت کو اپنایا ہے، جس نے اسے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہے، جس نے اس دعوت کو بالآخر ایک ریاست اور معاشرے کی صورت میں دیکھا اور اس کا خواب مسلسل دیکھا کیا ہے، وہ پھر یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ چاروں طرف کے حالات میں امن بھی ہے اور سکون بھی ہے اور طمانینت بھی ہے اور بھائی چارہ بھی ہے اور اخوت بھی ہے، اور حالات کی جتنی اچھی اقدار جن کا تذکرہ کیا جا سکتا ہے وہ سب ہے. اس لیے دائی اللہ میں بیک وقت یہ دونوں رویے موجزن ہوتے ہیں، اطمینان اور طمانینت بھی اور سکینت اور سکون اور یقین بھی اور اضطراب اور بے چینی بھی. اضطراب ایک پہلو سے کہ لوگوں کو کیسے اس طرف لایا جائے، اور یقین اس پہلو سے کہ کامیابی تو اسی کے اندر لکھی ہوئی. عرب و عجم تمہارے زیر نگی ہوں، یہ تو ہو کر رہے گا، اس سے مختلف تو کچھ ہونا ہی نہیں، یہ تو اس کا وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ اپنے وعدے کو سچ کر دکھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. اس کی بشارتوں پر یقین، اس کے وعدوں پر یقین. اس لیے جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں، یعنی اللہ کی طرف بلانے کی، تو یہ دعوت اللہ تزکیے کا بھی عنوان ہے. یعنی انسانوں کو جتنے تزکیے کی ضرورت ہے، جتنی سیرت کی تعمیر کی اور اپنے کو اللہ سے قریب کرنے کی ضرورت ہے، دعوت اللہ کے اندر یہ سارے عنوانات سموئے ہوئے ہیں کہ جب آپ گھروں پہ دستک دیں، جب آپ دلوں پہ دستک دیں، جب انسانوں کے ساتھ معاملہ کریں اور بڑے امیدوں اور توقعات کے ساتھ کریں اور بڑے چاؤ کے ساتھ چل کر لوگوں کے پاس جائیں، لیکن لوگوں کا رویہ آپ کی امیدوں کے مطابق نہ ہو اور لوگوں کا کہنا سننا آپ کی توقعات پر پورا نہ اترتا ہو، اور لوگ کہہ کر مکر جاتے ہیں اور لوگ بات کہہ کر آتے نہ ہوں، اور لوگ قبول کرتے ہوں لیکن رد کر دیتے ہیں، اور لوگ سنتے ہوں اور مذاق اڑا دیتے ہوں، تو آدمی کی جب دل شکنی ہوتی ہے، اس دل شکنی کے اوپر جب وہ صبر کرتا ہے اور اللہ کے لیے صبر کرتا ہے، تو یہ تو نفس کے تزکیے کی بات ہے. اس لیے کہ بات کرنی کسے نہیں آتی، کوئی اگر گالی دے تو چار گالیاں دوسرا بھی دے سکتا ہے، کوئی اگر سخت بات کرے تو اگلے کو بھی سخت بات کرنی آتی، کوئی اگر اعتراض جڑے تو ادھر بھی جو کھڑا ہے اس کو بھی ترکی بترکی جواب دینا آتا ہے. لیکن اس سب کے باوجود وہ دائی اللہ کی حیثیت سے دامن صبر کو تھامتا ہے، نرمی محبت کو اپناتا ہے، تو یہ تسکیہ ہی تو ہوا نا، کہ جی تو چاہ رہا ہے کہ اس کا منہ نوچ دیا جائے، جی تو یہ چاہ رہا ہے کہ ایسا مناظرہ منعقد کیا جائے کہ اسے دائرہ کفر کے اندر بھسم کر دیا جائے اور اس کی ہر ہر بات کا تمام جزیات میں اس طریقے سے مظاہرہ کیا جائے کہ تمہارا لیڈر اور تمہاری پارٹی اور تمہارے لوگ اور تمہاری برادری، اب میں بولوں پھر، جب میں بولنے پہ آؤں گا تو تم چپ ہو. لیکن اس سب کے باوجود آدمی صبر کرے، ضبط کرے، اور اس لیے کرے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے. تو تزکیہ تو اس سے زیادہ بہتر کسی اور چیز کا نام نہیں ہے کہ نفس کے اندر تو اشتعال پیدا ہو گیا، نفس تو بدلہ لینے اور انتقام لینے اور کچھ کہہ گزرنے اور زیر کرنے اور چت کر دینے اور چاروں شانے اور بالکل لوگوں کو دکھا دینے کہ دیکھو یہ حال ہے ان کا، ہم سے بات کرنے چلے تھے، ہم نے بھی 6 کتابیں پڑھی ہوئی، ہم بتائیں گے ان کو اس بات کا کیا جواب. لیکن اس سب کے باوجود جب آدمی تیوریوں پر بل نہ لائے اور چہرے پر غصے کے آثار بھی نہ آنے دے، حالانکہ دل بھچا جا رہا ہو اور کیفیت وہ ہو کہ طبیعت میں ایک ملال کی اور تعصب یعنی رگ رگ کے اندر سرایت کیے ہوئے ہو، تو جب اس پر آدمی صبر کرتا ہے، خاموش رہتا ہے، درگزر کرتا ہے، ایثار پیشگی کا مظاہرہ کرتا ہے، تو تزکیہ تو اسی کا نام ہے، تزکیہ نفس. اپنے آپ کو اچھی صفات سے آراستہ کرنا اور غلط اور ٹیڑھی ترچھی صفات سے اپنے آپ کو دور رکھنا، باز رکھنا، یہ تو مطلوب. اس لیے میں نے عرض کیا کہ یہ دعوت اللہ کا کام، یہ انسانوں کے کردار کی تعمیر بھی کرتا، ان کو بلندیوں اور عظمتوں کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے کہ انسانوں کے درمیان رہنا ہی انسان کا اصل امتحان، انسانوں سے فرار کہ یہ بڑے خراب لوگ ہیں، یہ سارے گندے لوگ ہیں، یہ فلا فلا جن کا، یہ تو آبادی کے خراب ترین لوگ ہیں، یہ چور چکے لوگ ہیں، یہ تو دن بھر سٹا اور جوا میں رہتے ہیں، یہ تو دن بھر نشے آور چیزوں، ان سے بچ کر، یہ بچ کر رہنا تو دائی اللہ کا کام نہیں. اگر نیک لوگ برے لوگوں سے بچنے لگ جائیں تو پھر تو نبی کو تو کبھی ابو جہل کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہیے تھا. نبی تو کبھی ابو لہب کے سامنے اس کو آنا ہی، وہ تو نبی سے زیادہ نیک تو کوئی نہیں ہو سکتا، اسے تو غارِ حرا ہی کے اندر رہنا چاہیے تھا کہ اب نبوت سے سرفراز ہو گیا ہے، کوئی نیک بن جائے تو آ کر بیعت کر لے اسے. لیکن یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نکل کر حرا سے سوئے قوم آیا، کہ حرا میں تو اس وقت تک رہے جب تک نبی نہیں تھے، جب منصب نبوت پر سرفراز ہوئے تو غارِ حرا میں واپس نہیں گئے، پھر تو کوہ صفا پر کھڑے نظر آتے، پھر تو مکے کی گلیوں میں چلتے پھرتے ہیں، پھر تو کفار و مشرکین و بظاہر گندے اور غلیظ اور غلط قسم کے انسانوں کے اندر اپنے آپ کو پاتے ہیں. تو نیکی کا تو کام ہی یہ ہے کہ برائیوں کے درمیان موجود رہے تاکہ اس کا قلع قمع کیا جا سکے اور دعوت و تبلیغ سے اس کو جیتا جا سکے اور اس سے کچھ کہہ سن کر اس کو اپنا بنایا جا سکے. اگر کانٹے، اگر گلاب کا پھول انکار کر دے کہ میں کانٹوں کے درمیان نہیں اگوں گا تو گلاب کے پھول اگنے بند ہو جائیں گے، معاشرے میں معاشرہ گلاب کے پھولوں سے محروم ہو جائے گا. اگر روشنی یہ کہے کہ مجھے اندھیروں سے بچاؤ، اندھیروں سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے، تو پھر اس اندھیرے کو کون کھائے گا اور اس اندھیرے کو کون ختم کرے گا اور اس اندھیرے کو کون بھسم کرے گا؟ روشنی کا تو فرض ہے کہ جہاں جہاں اندھیرا ہے وہاں وہاں پہنچے اور وہاں وہاں اندھیرے کا ابطال کرے. اگر خوشبو اور مہک یہ کہے کہ مجھے بدبو سے بہت بدبو آتی اور میں بدبو کے قریب بھی نہیں پھٹکنا چاہتی، تو خوشبو کو تو بدبو کے قریب ہی ہونا ہوگا تاکہ بدبو کی نفی کی جا سکے. ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ نیکیاں اور اچھائیاں اور حسنات جو ہیں یہ برائیوں کو بھسم کر دیتی ہیں. جب آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ گناہ ختم ہو جاتا ہے، دھل جاتا ہے، بارگاہ رب العزت سے اعلان ہو جاتا ہے. اس لیے اگر نیکی کو بدی کا پیچھا کرنا چاہیے اور اس کے درمیان رہنا چاہیے اور اس سے نامہ پیامہ کرنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر بغلگیر ہونا چاہیے اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے اپنا گرویدہ بنانا چاہیے اور اپنے ہاتھ پر بیعت کرانا چاہیے، یہ وہ بات ہے جو دنیا میں معمولاً ہوتی ہے. اگر روٹی یہ کہے کہ میں بھوکے کے پاس نہیں جاؤں، اگر روٹی یہ کہنے لگ جائے کہ مجھے بھوکے سے بچاؤ، تو دنیا کا کیا حشر ہوگا، ہم سب بھوک سے مر جائیں گے. اگر کنواں یہ کہے کہ مجھے پیاسے سے بچاؤ اور دور رکھو، اس لیے کنویں کو پیاسے ہی کے پاس ہونا چاہیے، یہ پیاسے کو کنویں ہی کے پاس ہونا چاہیے. اور دائی اللہ کو ان لوگوں کے درمیان کہ جن پر بیٹھ کر اگر ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ بہت ہی برے لوگ ہیں، یہ بڑے گئے گزرے لوگ ہیں، ان کے تو قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے، ان کو تو دور سے بھی نہیں دے. یہ جو فتوے کی زبان ہے یہ دائی کی زبان نہیں، یہ جو مفتی کے رویے ہیں یہ دائی کے رویے نہیں. اس لیے جو دعوت ہے یہ زندگی، یہ انسانوں کے درمیان نکل کر ہرا سے سوئے قوم آیا، کفار و مشرکین کے درمیان کون؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرام. ان کو تو اللہ تعالیٰ کو کہیں بہت ہی سینت کر اچھے سے مقام پر لے جانا چاہیے تھا، کہاں مکے میں لے آئے ان کو، اتنے خراب ماحول میں، اتنے گندے ماحول میں، اتنی بری فضا میں، ایسے کفار اور ایسے لوگوں میں جو گالیاں دیتے تھے. کیسی ہے جی؟ نہیں، یہی وہ سبق ہے کہ جو دعوت کے میدان کا پہلا سبق. اور میں نے تو عرض کیا کہ ہم تو اللہ کا فضل ہے کہ دعوت کی اور داعی اللہ کی بات کرتے ہیں تو مسلمانوں کے معاشرے کی بات. اس لیے یہاں پر بھی ایک اور نقطہ بڑا اہم ہے جو سمجھنے کا. جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنی قوم کے لوگوں کو فرعون کی گرفت سے نکالے. ہمارے معاشرے کے اندر مسلمان اور امت مسلمہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے، آپ پر ایمان لانے والے، ایک ایسے طاغوت کے اور غیر شرعی اور جھوٹ اور سود کے نظام کی گرفت میں ہیں کہ انہیں خود بھی اس کا ہوش نہیں ہے اور وہ نہیں جانتے کہ کیا ہو رہا. وہ نمازیں پڑھتے ہیں، بہت سے لوگ روزے رکھتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، واعظ و تلقین کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ چاروں طرف ایک نظام نے ان کو گرفت میں لیا ہوا ہے، اور جب تک وہ بدی اور جھوٹ کا نظام اور تاغوت کا نظام ان کو اپنی گرفت میں لیے ہوئے ہے، نیکیاں بھی پتہ نہیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، وہ نہیں جانتے اس بات. اس لیے اس کی گرفت سے ان کو نکالنا دعوت اللہ کا یہ بنیادی نقطہ ہے. کسی طرح یہ دعوت ان کو سمجھائی جا سکے، کسی طرح یہ پیغام ان تک پہنچایا جا سکے، کسی طرح یہ نقطہ ان کے دل و دماغ میں بٹھایا جا سکے، یعنی نت نئے طریقوں سے جو بھی انداز ہو سکتے. اس لیے جو جو معاشرے کے اندر واقعات پیش آتے ہیں، جو حوادث ہوتے ہیں، اسی لیے ہم ان کا تجزیہ کرتے ہیں. ہم جو دعوت کو پورے دین کے ساتھ جوڑ کر بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا سبب یہی ہے کہ معاشرے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ہمارا موضوع گفتگو ہے. جو حرام ہو رہا ہے، جو حلال ہو رہا ہے، جو غلط ہو رہا ہے، جو صحیح ہو رہا ہے، صحیح کی طرف بلایا جائے، غلط سے لوگوں کو ہٹایا جائے. تو دعوت اور داعی اللہ، جیسے تو لادم ملزوم ہے، دعوت کسی کتاب کا نام نہیں ہے. اور محض کتاب کے ذریعے سے اگر دعوت پھیلتی ہوتی تو قرآن کافی تھا، قرآن سے بہتر کتاب تو نہیں ہو سکتی. لیکن قرآن بھی ناکافی تھا، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا کہ وہ اس قرآن کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کی طرف لوگوں کو بلائیں، اس کو بارے میں لوگوں کو سمجھائیں. اور قرآن پاک جس معاشرے کو بنانا چاہتا ہے وہ قرآن پاک خود نہیں بنا سکتا، اس کے لیے اس نبی کی ضرورت تھی کہ وہ قرآن پاک پر مبنی ایک معاشرے کی تعمیر کریں، ان اصولوں پر، ان اچھائیوں اور سچائیوں پر مبنی. اس لیے اگر آپ یہاں تک پہنچی گئے ہیں تو حقیقت یہ ہے کہ دعوت سے زیادہ دائی کی اہمیت. اگر دائی اپنے رویوں میں ٹھیک نہیں ہے تو دعوت تو ٹھیک ہوتی ہے ہمیشہ. ہر گھر کے اندر قرآن پاک کا نسخہ موجود. اگر پاکستان کی آبادی 14 کروڑ ہے تو میرا خیال ہے کہ اس ملک کے اندر 25-30 کروڑ تو قرآن پاک بھی ہوں گے، چھوٹے بڑے، اور تفاسیر اور یہ ترجمے اور فلاں اور فلاں شامل کر لیں تو 60-70 کروڑ تک تعداد پہنچ جائے گی، لیکن وہ خود تو کچھ بھی نہیں کر پاتے. اس لیے دعوت جو حقیقی معنوں میں حدیث اور سنت اور قرآن سب چیزیں موجود ہیں، لیکن اس کو لے کر اٹھنے والا، اس کی بات کرنے والا، اس کی زبان بن جانے والا، اس کا پیکر بننے والا، اس کے سانچے میں ڈھلنے والا، اس کے مطابق اپنے آپ کو ہو بہو سراپا اس سے قریب تر نظر آنے والا، وہ مطلوب. اسی لیے آپ دیکھیں مکی زندگی کے اندر جتنے لوگ بھی مسلمان ہوئے، آپ واقعات پڑھتے چلے جائیے، دعوت سے متاثر کم ہوئے ہیں لوگ، دائی سے متاثر زیادہ ہوئے. ظاہر ہے دعوت ہی کی وجہ سے دائی سے متاثر ہوئے ہیں، لیکن جتنے واقعات آپ کو ملیں گے، اور بالخصوص وہ واقعات کے جو اس سلسلے میں لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی وہ جو واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت آپ پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، روز آپ نکلتے تھے اور وہ گھر کا کوڑا آپ کے اوپر ڈال دیتی تھی. ایک دن ایسا نہیں ہوا، تو جب آپ واپس گھر پہنچے تو صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے، آپ نے پوچھا کہ آج کیا بات ہوئی، اس عورت نے ہمارے اوپر کوڑا نہیں پھینکا. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ عورت بیمار ہو گئی. کہا کہ اچھا، چلو پھر اس کی عیادت کرتے ہیں. اور آپ صحابہ کی جمعیت میں اس عورت کی عیادت کے لیے پہنچے, اس کے سرہانے کھڑے ہوئے. صحابہ اور بھی موجود تھے, لیکن کہیں آپ نے یہ بات نہیں پڑھی ہوگی کہ کسی صحابی کے منہ سے غلطی سے بھی یہ نکل گیا ہو کہ لے اب تو مر. روز کوڑا پھینکا کرتی تھی نا, اب تو مرے گی اسی طرح سے, اور پھینک نبی کے اوپر کوڑا. نہیں, آپ نے اس کو دعا دی ہے, اس کی تیمارداری کی ہے, اس کی مزاج پرسی کی ہے, اس کی صحت کے لیے دعا دی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو صحت اور عافیت سے نوازے, تو اپنا کام کرے میں اپنا کام کر, اور وہ عورت مسلمان ہو گئی. گویا یہ جو دائیانہ رویہ ہے یہ دعوت ہی ہے, کچھ اور نہیں ہے یہ. اور دعوت رویے کی وجہ سے سمجھ میں آنے لگتی. اگر وہ آدمی کی جس کو لوگ دائی سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو غصے میں جھڑکے گا تو لوگ سمجھیں گے اچھا یہ ہے دعوت, اس طرح سے جھڑکا جاتا ہے اس دعوت کے ذریعے. اگر وہ لوگوں کو مارنے لگ جائے اور گالی دینے لگے تو آپ علیحدہ علیحدہ نہیں کر سکتے کہ نہیں ویسے تو یہ بہت اچھے آدمی ہیں, اس وقت ذرا گالی وغیرہ دے رہے ہیں, تو وہ لوگ کہیں اچھا یہی ہے وہ دعوت جس کو یہ لوگ لے کر اٹھے ہیں. یہ جو گالی ہے یہ رویہ جو ہے اسی کا نام دعوت. جیسے رویہ, اسی لیے دائی اللہ جو ہے, یہ جو بہت سارے لوگ بڑا زور دیتے ہیں, میں اس کی نفی نہیں کر رہا ہوں, کبھی یہاں میری طرف سے یہ بات مشہور کر دیں کہ میں نفی, کہ یہ جو بہت زور دیتے ہیں کہ بڑا مطالعہ ہونا چاہیے, بڑا اسے واقف حال ہونا چاہیے, بڑا اسے عالم ہونا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن یہ ضمنی بات. اصل بات وہ یہ کہ اس نے دعوت کو خود اتنا سمجھا ہو کہ وہ سلیم الطبع اور سلیم الفطرت انسان, وہ خوش اخلاق ہو, وہ نرمی سے بات کر سکے, وہ محبت کا پیکر بن سکے. ظاہر ہے کوئی بھی جب بات کرتا ہے تو پھول جھڑتے تو نہیں ہیں, اور چنگاریاں بھی نہیں جھڑتی, انگارے تو نہیں گرتے کسی کے بات کرنے سے, لیکن بہت سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں صاحب کیا بات کی, تو پھول جھڑ رہا ہے, ہم نے تو کبھی نہیں دیکھے پھول جھڑتے, اور نہ انگارے جھڑتے ہوئے دیکھے ہیں کبھی, لیکن لوگ کہتے ہیں کیا بات کرتے ہیں, بالکل آگ بگولا انسان ہے, بس بات کرتے ہیں تو چنگاریاں پھیل جاتی ہیں, انگارے دہک جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو رویے ہیں اور کہنے سننے کے اور لوگوں سے ملنے ملانے کے جو طور طریقے ہیں, اصل تو دعوت وہ پہنچاتے ہیں. دعوت کوئی علمی مسئلہ نہیں ہے اکیڈمک, کہ کوئی کھڑے ہو کر یہ اعلان کرے کہ میں ویسے بہت بڑا عالم ہوں, یا میں تعارف کراؤں کہ یہ ویسے ہیں بہت بڑے عالم, تو آپ یہ نہ دیکھیے کہ یہ اس وقت کس رویے کو اپنائے ہوئے ہیں اور کیسے غصے میں آپے سے باہر ہوئے ہوئے ہیں. ہیں بہت بڑے عالم, بہت جانتے ہیں, تو کوئی کہے گا ہمارے ساتھ تو جس طرح پیش آ رہے ہیں ہم تو یہی ان کو سمجھتے ہیں, باقی ہوں گے بہت بھلے آدمی جیسا کہ آپ کہتے ہیں. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مکی زندگی کو آپ دیکھ لیجئے پوری, جتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں, دائرہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں, وہ جن وجوہ اور اسباب سے جو سبب بن گیا ان کے اس طرف آنے کا, وہ دائیانہ رویہ ہے, وہ لوگوں کا برتنے کا طور طریقہ ہے. ظاہر ہے کہ وہ دعوت ہی کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے, لیکن فی نفسی وہ کتاب نہیں ہے, اور فی نفسی کوئی اقتباس نہیں ہے. وہ جب دائیانہ رویے کارگر ہونے لگتے ہیں تو کتاب بھی سمجھ میں آنے لگتی ہے, اور پھر اتنی زیادہ سمجھ میں آنے لگتی ہے کہ آدمی واقعی یہ فرق کرنے لگتا ہے کہ بھائی میری اور ان کی دعوت تو ایک ہی ہے جو ہم نے قبول کی ہے, لیکن اگر ان سے یا ان سے کوئی غلط کام ہوا ہے تو دعوت اس کی ذمہ دار نہیں. میں سمجھتا ہوں اس کو کہ دعوت کی وجہ سے نہیں, بلکہ دعوت بھول جانے کی وجہ سے ایسا ہوا, اپنے سبق کو فراموش کر دینے کی وجہ سے ایسا ہوا. اس لیے میرے دوستو, عزیزوں اور ساتھیوں, یہ جو ہم دعوت سے رکنیت سازی تک کی بات کرتے ہیں, تو ویسے تو یہ بظاہر ایک تنظیمی سی بات ہے, لیکن اپنی جگہ پر بڑی اہم بات ہے. ہم جن تحریکوں سے اور جس اجتماعیت کے ساتھ وابستہ ہیں, اس میں ہم نے ایک اکائی رکنیت کو بھی قرار دیا. یہ کسی بھی چیز کی معراج نہیں ہے کہ انسان رکن بن کے یہ سمجھے کہ بس اب ماشاءاللہ بہت عرصے سے تلاش تھی جنت کی, اب وہ تو ملی گئی, دیکھیں گے آگے اور کیا ہوتا ہے, ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. یہ کسی چیز کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے یہ رکنیت جو ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک انسان دین کے راستے میں کچھ محنت کرتا ہے, کچھ علم حاصل کرتا ہے, کچھ میدان عمل میں نکلتا اور اپنے ارد گرد لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے, تو یہ صرف اس بات کا ہی زیادہ سے زیادہ اعلان ہے کہ ہم اپنی اجتماعیت یا اپنے پلیٹ فارم پر آپ کو اس حیثیت میں تسلیم کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے رکن ہیں. کام آپ کو عمر بھر وہی کرنا, دعوت کا اور لوگوں کو جوڑنے کا اور اپنے ساتھ لے کر چلنے کا. لیکن بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کے ذہنوں سے یہ بات ساقط ہو جاتی, اور ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں کہ رکن بننے سے پہلے تو ماشاء اللہ اچھے خاصے نظر آیا کرتے تھے, روز شام کو 5 بجے آ جاتے تھے, لیکن جب سے رکن بنے ہیں وہ دن ہے, اور آج کا دن 5 ہی نہیں بجے اس وقت سے, کبھی 5 بجے تشریف لائے ہوں, ہمیشہ اب 4 بجتے ہیں اور 6 بجتے ہیں, اس لیے آ کے چلے بھی جاتے ہیں گویا اسی دوران. یعنی رویے لوگوں کے, طور طریقے لوگوں کے, کارکردگی لوگوں کی بدلنے لگتی ہے, گھٹنے لگتی ہے. تو ہم, میں نے عرض کیا کہ یہ بھی ایک اصطلاح ہماری تنظیمی ہے اور اس کی اپنی جگہ ایک ضرورت ہے کہ ہم معاشرے میں دعوت کا جو کام کر رہے ہیں اس کو ناپنے کا ہم نے ایک طریقہ یہ بھی مقرر کیا کہ جب ہماری دعوت وسعت پذیر ہوگی تو ارکان کی تعداد بھی اتنی تو ہونی چاہیے. مولانا مودودی رحم اللہ نے اسلامی ریاست میں بھی, آپ دیکھیں اس میں بھی یہ اقتباس آپ کو ملے گا, یہ بات فرمائی ہے کہ جب دعوت کسی معاشرے کے اندر شروع کی جائے اور وہ پھیلے اور بڑھے اور دور تک پہنچے تو کروڑوں لوگ ایسے ہونے چاہیے کہ جو دعوت کے لیے دعا گو, جو کہیں کاموں میں لگے ہیں بلکہ غلط کاموں میں جب آپ ٹھیک کر دیں گے ہم بھی ٹھیک ہو جائیں, یعنی کروڑوں لوگ آپ کے لیے دعا گو, لاکھوں لوگ ہوں کہ جو آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں, آمادہ ہوں, ہم نوائی کریں, ہزاروں لوگ ہوں کہ جو تن من دھن سے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے جب وہ ہاتھ سیدھا کریں تو ہتھیلی پر ان کی جان رکھی ہوئی نظر آئے کہ یہ میری جان, بالکل نقد جان لے کر آیا ہوں, جدھر چاہیں جب چاہیں, اور بالکل واقعی نظر آ رہی, اور لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سر سے کفن باندھ, یہ محاورے نہیں ہیں صرف, بلا شبہ محاورے بھی ہیں, لیکن ہر محاورہ عمل کی دنیا سے گزر کر اور اپنی گواہی اور ثبوت فراہم کر کے ہی محاورہ قرار پاتا ہے کہ لوگ سر سے کفن باندھتے ہیں. تو کسی ادب نے اس کو محاورے کے طور پر اپنایا کہ لوگ جان ہتھیلی پر لے کر اور سر سے کفن باندھ کر اور پیروں کو غبار آلود کرتے ہوئے اللہ کی راہ کے اندر نکلتے ہیں, تو ہزاروں لوگ معاشرے کے اندر ایسے بھی. اس لیے جب ہم دعوت کی بات کرتے ہیں اور رکنیت کی بات بھی کرتے ہیں تو گویا ان ہزاروں کی اور لاکھوں کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جو یہ اعلان کر رہے ہوں بزبان حال بھی اور بزبان قال بھی کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے, انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, جو مسلسل جنہوں نے اس کو اوڑھنا بچھونا بنایا ہو کہ میرا جینا بھی ہو, میرا مرنا بھی ہو, میری نماز بھی ہو, میری قربانی بھی, سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. ویسے تو میرے دوستوں اور میرے عزیزوں, کون سی چیز ہے جو اللہ رب العالمین کی نہیں ہے؟ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خود بڑی کرم فرمائی ہے اور اس کی شان کرمی ہے کہ اس نے جو کچھ ہم کو دے دیا ہے بظاہر, اس نے پھر یہ کچھ ہمیں یہ تاثر بھی اس سے مل گیا کہ جیسے یہ ہمارا ہے, ہم چاہیں تو اسے اللہ کے لیے مختص کریں, ہم چاہیں تو اپنے نفس کا غلام بندہ بنا کر اس کو رکھیں, ہم چاہیں تو اللہ کے راستے میں نکلیں, ہم نہ چاہیں تو نہ نکلیں. کیسی غلط فہمی ہے کہ جو مجھے اور آپ کو اور نہ معلوم کس کس کو لاحق ہو جاتی ہے. یعنی لمحوں کے اندر سب کچھ ہوتا تو ہم نے دیکھا ہے. وہ کہتے ہیں دل کی تکلیف ہو گئی, لیٹ گئے آدمی, کہتا ہے آنکھ میں ذرا سا وہ ہو گیا تھا, بند ہو گئی. یعنی وہی جو سب کچھ ہمارا ہے, کسی ایک چیز پر تو اختیار ہے نہیں ہمارا, کس چیز پر اختیار, ہر چیز اسی کی ہے. لہذا اگر اس نے ہم سے یہ خود کہلوا لیا کہ میرا جینا اور میرا مرنا اور میری نماز اور میری قربانی اللہ رب العالمین کے لیے ہے, تو مسئلہ تو صرف تذکیر کا ہے, شعور کو پیدا کرنے کا, اور ایمان کی اس کیفیت سے سرشار ہونے اور ہمکنار ہونے کا. اس لیے جو دعوت اللہ ہے اور وہ رکنیت تک لے جاتی کہ آدمی بڑھتے بڑھتے ان مقامات سے گزرتے گزرتے ان نشانات منزل کو دیکھتے دیکھتے بالآخر اس منزل کو بھی پہنچے کہ جسے ہم رکنیت کہتے ہیں. لیکن یہ جو فرمایا گیا نا کہ اس دائیانہ رویوں کی بات بھی ہو, تو جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل, جو پھر رکن بن جاتے ہیں انہیں تو پھر یہ سوچنا پڑے گا کہ پھر اب پہلے کے مقابلے میں کچھ زیادہ, اب زیادہ ناموری اور زیادہ مشہوری, اب انہی ستونوں کے اوپر گویا یہ عمارت کھڑی ہے, تو اگر انہی ستونوں پر کھڑی ہے تو ان ستونوں کو پھر زیادہ مضبوط اور زیادہ مستحکم, ہر طوفان میں اڑ جانے والے, ہر سیلاب کے ریلے میں بہہ جانے والے, ہر تحریک جو چاروں طرف اٹھے اس میں متوحش ہو جانے والے, اگر ارکان بھی ایسے ہی ہونے لگ جائیں تو پھر چل چکی تحریکیں اور رہ چکی اجتماعیت, اور وہ جو اقامت دین کا اور معاشرے میں تبدیلی کا کوئی عنوان ہے, کیسے وہ عنوان قائم رہے؟ اس لیے دعوت ہو اور اس کا پہلا مرحلہ ہو, اور دعوت ہو اور بظاہر اس کا وہ مرحلہ ہو کہ جس میں رکنیت بھی ہو گئی ہو اور وہاں تک بھی لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہو, دائیانہ رویے تو وقت گزرنے کے ساتھ اور زیادہ انسان کو بسمل کرتے ہیں، اپنا ہمنوا بناتے ہیں اور اپنے لیے مختص کیے رہتے ہیں، جس میں میں نے جستہ جستہ تو چند باتیں عرض کی ہیں، لیکن اس کا ایک اور پہلو بھی ہے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ دعوت سے رکنیت تک میں شاید یہ پہلو بھی پنہاں اور مضمر ہے کہ ایک شخص جس کو آج آپ دعوت دے رہے ہیں، کیسے وہ لمحہ اور مقام آئے کہ پھر وہ بالآخر رکنیت کے قابل ہو جائے، کہ اصلاً تو ہمارا معاشرہ مسلمانوں کا ایک سیکولر معاشرہ، مسلمانوں کا ایک ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں اسلام اور کلمہ فرما روا نہیں ہے. سب سے زیادہ کمزور اور بے اختیار اگر کوئی چیز اس معاشرے میں ہے تو وہ کلمہ ہے. اس کے اخلاقی اثرات تو ہوں گے، لیکن اس کو کہیں قدرت، کہیں فرما روائی، کہیں تمکن، کوئی ریاستی اختیار اور اقتدار، کسی سرچشمے پر اس کو آپ نہیں پائیں گے جو اختیار کا ہو سکتا ہے. یعنی دین اور اسلام اور یہ کلمہ اور یہ اللہ اور اس کا رسول کا نام جو ہے، یہ تو ایک بہت اچھا واعظ ہے، بہت اچھی تلقین ہے، ایک تذکیر کا عنوان ہے، اور سب سے زیادہ بے اختیار یہی. اس لیے ایک ایسے مسلمانوں کے سیکولر معاشرے میں ہمارا یہ ہدف ہے کہ ہم ہزاروں اور لاکھوں کو اپنا رکن بھی بنائیں. اس کے لیے دعوت کے کام میں وسعت کی بھی ضرورت ہے، پھیلاؤ کی بھی ضرورت ہے، دور تک اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچنے کی بھی ضرورت ہے. لیکن دعوت ہمیشہ جو حالات اور جو وقت جس سے لوگ گزر رہے ہوں اور جو چاروں طرف کی فضا اور ماحول ہو، اس سے کٹ کر نہیں دی جاتی، یہ خلا کے اندر نہیں ہوتی دعوت. جو آدمی مظلوم ہے اس کو ظلم سمجھ میں آتا ہے، اس دعوت کو ظلم کے ساتھ جوڑنا پڑے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ فرما رہے ہیں کہ عرب و عجم زیر نگی ہوں گے، امن کی بات کر رہے ہیں کہ بدامنی سے نجات ملے گی. آپ بھی معاشرے کے اندر وہ ساری اکائیاں کہ جو انسانوں کو تنگ کر رہی ہیں اور طاغوت کی نمائندہ اکائیاں ہیں، ان اکائیوں کے حوالے سے اپنی دعوت کو پیش کریں گے، تاکہ اس کے اندر اگر مایوس ہے تو امید پیدا ہو سکے، اگر بالکل گر گیا ہے تو وہ اٹھنے کا سامان کر سکے، اور حالات کے ہاتھوں وہ اگر لاچار ہے، مجبور ہے، بے کس ہے، ناتوا ہے، تو اس کے اندر قوت پیدا ہو سکے اور اس کا زوف جو ہے وہ طاقت کا ٹھاٹھے مارتا ہوا دریا اور سمندر بھر سکے. اس لیے دائی کی یہ بڑی اہم پہچان اور شناخت ہے کہ وہ دعوت کو جوڑ دے انسانوں کے حالات سے، ان کی خرابیوں سے، اور اس پر وہ گفتگو کر سکے اور بات کر سکے. یہ جو فی نفسی اس خاص لمحے حالات کے اندر اگر ایک تبدیلی نظر آتی ہے، تو مجھے یہ کہنے دیجئے کہ اس میں بہت بڑا دخل چوروں کا ہے، انصاف کرنے والوں کا نہیں ہے اتنا دخل. ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے ظلم اور انصاف بہت اچھی طرح بیان کیا ہو تو لوگ ظلم اور انصاف کے دلدادا ہو گئے ہیں، نہیں، چوروں نے اتنا چوری کا کام کیا ہے، کرپٹ لوگوں نے، بےمانوں نے اتنی بےمانی دکھائی ہے، لٹیروں نے اتنا لوٹ مار مچائی ہے کہ لوگوں کو انصاف سمجھ میں آنے لگ گیا. آپ جب انصاف کہتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ سب ختم ہو جائے. ایسا اندھیرا اور ایسا کاروبار کی وجہ سے، لوٹ مار کے کاروبار کی وجہ سے اس قدر لوگوں کو خرابی کی طرف دھکیلا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کی بات زیادہ آسانی سے سمجھ میں آنے لگی. یعنی میں اس میں انصاف کا پلڑا اپنے سامنے دیکھتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں زیادہ کنٹریبیوشن ان لوگوں کا ہے کہ جو اس دعوت کے دشمن ہیں، کہ وہ آیا ہو گئے ہیں، کھل کر سامنے آ گئے ہیں، بلکہ اریا ہو گئے ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کی بات لوگوں تک زیادہ آسانی سے پہنچنے لگی ہے اور زیادہ پیکر کی شکل اختیار کرنے لگی ہے. اس لیے یہ جو کسی فرد کو دعوت کے پہلے مرحلے سے رکنیت کے مرحلے تک کیسے پہنچایا جائے، اس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں کہ اس کو جستہ جستہ تمام حالات سے واقفیت، حالات کی دلدل نکلنے سے امید دلانا، اس کی توقعات کو اونچا کرنا، نا امیدی کے اندھیروں سے اس کو نکالنا، حالات کی بہتری کا نقشہ اس کے سامنے رکھنا، اس کو کسی جدوجہد کا خوگر بنانا، اسے کسی کشمکش کے اندر ڈالنا، اور وہی بات کہ جب ہم ایک نظام کو بدلنے کی، جو طاغوت کا نظام ہے، اور اس غلط نظام سے لوگوں کو نجات دلانے کی بات کریں گے تو گویا ایک کشمکش کی بات کریں گے، اور یہ وہی کشمکش ہے جس کا ذکر ان تمام واقعات میں آتا ہے جو مکی دور کے واقعات، کہ جو کفار و مشرکین بیان کرتے ہیں کہ اس شخص نے تو ہمارے بتوں کو برا کہنا اور آبا و اجداد کے دین کو غلط کہنا شروع کر دیا ہے. ہر گھر کے اندر ایک کشمکش بپا، یعنی کوئی مسلمان ہو گیا ہے اور کوئی ابھی کفر اور شرک کے نرغے میں اپنے آپ کو پاتا ہے، لہٰذا ہر گھر کے اندر وہ کشمکش ہے اور ہر ذہن کے اندر یہ کشمکش ہے۔ تو دائی اور دعوت کا کام یہ ہے کہ ایک تو خود اپنے اندر اس کشمکش کی بھٹی کو ٹھنڈا نہ ہونے دے، یہ نہ سمجھے کہ اب تو رکن ہو ہی گئے ہیں، پیر پسار کر سوئیں گے، لمبی تان کر سوئیں گے، خواب خرگوش کے مزے لیں گے، اور وہ سب کچھ جو پہلے کبھی شاید کر بھی رہے تھے جستا جستا کبھی کبھار واعظ و تلقین کی شکل میں اس سے اور اس سے پوچھ لیں گے اور اس کے قریب بھی نہ پھٹکیں گے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ بلکہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکلیں، میں نے عرض کیا کہ پھر تو اور بھی زیادہ اس کام کو کرنا ہے، اور پھر افراد کے اوپر توجہ دینا، ان کی بگڑی کو بنانے، اس کے لیے اس اضطراب کا اظہار کرنا جس کا میں پہلے تذکرہ کر چکا ہوں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جو مطلوب ہیں، اور ان مطلوب چیزوں سے گزر کر ہی اس کا امکان پیدا ہوتا ہے کہ آدمی لوگوں کو صرف دعوت سے روشناس نہ کرائے بلکہ پھر واقع انہیں ان ہزاروں اور لاکھوں میں شریک ٹھہرائے کہ جو رکنیت کے مراحل طے کر رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا، پھر دہراتا ہوں کہ خود اپنے لیے اس سے بہتر کوئی اور نسخہ نہیں ہے، یہ نسخہ شفا بھی ہے، یہ تازگی بھی انسانوں میں پیدا کرتا ہے، یہ زندگی سے بھی ہمکنار کرتا ہے، یہ ایمان کی حلاوت اور شیرینی اور اس کے مزے کو بھی دوبالا کرتا ہے، اور یہ اللہ کے ساتھ مسلسل جڑے رہنے اور اللہ کے حوالے سے اپنی پہچان اور شناخت کو قائم رکھنے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی پوری پوری زندگی کے ساتھ ایک تعلق استوار کرتا ہے کہ کیسے ان تمام چیزوں کو اپنایا جائے، اور کیسے اس اسوے کا خوگر ہوا جائے، اور کیسے ان سنتوں کو سیرت کے اپنے سانچوں کے اندر ڈھالا جائے، یہ زندگی بھر کا عمل ہے کہ جو انسانوں کو اختیار کرنا ہے۔ اس لیے دعوت سے رکنیت سازی تک کے رویے دائیانہ رویے وہی رویے ہیں کہ جس کے نتیجے میں انسانوں کو جیتا جا سکتا، اور اس کے منفی پہلو جو میں نے کہیں کہیں آپ سے عرض کیے ہیں، ان منفی پہلوؤں سے مسلسل بچنا کہ جیتا ہوا آدمی جس کے نتیجے میں ہار دیا جاتا ہے اور آیا ہوا انسان بھی واپس لوٹ جاتا ہے، اور کسی کی ترش روئی سے، وہ جو کہتے ہیں کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا اور کوئی بدگما حرم سے، تو ہم سب میرے کارواں، ہم سب اس دعوت کو اور دائی کی حیثیت سے اس پوری تحریک کو لے کر اٹھے ہیں، یہ سارے رویے سب لوگوں کے لیے ناگزیر ضروری ہیں کہ ان سب کو اپنانا سب کے لیے اور آگے بڑھ کر بالآخر اس پوری دعوت کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے۔ لہذا میرے دوستو، عزیزوں اور ساتھیوں، دعوت کے اس کام میں ایک خاص قسم کی چاشنی بھی ہے، جو بالآخر یہ جو شروع میں بات آئی تھی کلمہ شہادت کی اور گواہی دینے کی، اس کی آخری منزل تو بالآخر وہی ہے کہ ہر ہر قطرہ خون سے کوئی یہ گواہی دے سکے کہ کون میرا رب ہے، اور کس نے اور کس کو میرے رب نے اپنا نبی آخر الزمہ بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ان کے رویوں پر اس طرح سے فریختہ ہونا اور ان کے طور طریقوں کو اپنانے کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے گم کرنا کہ آدمی بالآخر شہادت کے اس منصب پر اپنے آپ کو فائز دیکھ سکے کہ جو مطلوب ہے۔ اور میں صرف ایک ہی واقعہ سنا کر بات کو اپنی ختم کرتا ہوں۔ اول تو یہ کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی کہ اللہم احیینی سعیدہ و امتنی شہیدہ، کہ اللہ مجھے سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ خود اپنے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری تو یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں لڑوں اور مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر لڑوں اور پھر مارا جاؤں، تین مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ یعنی جس شوق کا اور جس تمنا کا اور جس آرزو کا آپ اظہار فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اس پورے دعوت کے کام کو اور اس پورے کشمکش کو معاشرے میں برپا کرنا اور اپنے آپ کو اس کے اندر ہلکان کرنا، اس کام کو بالآخر اس معراج پر پہنچایا جائے کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی کا مزداق بن جائے، کہ ہر ہر قطرہ خون سے اس کی شہادت ہو کہ انسان لڑے اور مارا جائے۔ اور اسی کے حوالے سے وہ واقعہ بھی آتا ہے کہ جنت میں جب سارے جنتیوں کو جمع اور اکٹھا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ تم میں سے وہ کون لوگ ہیں کہ جو واپس دنیا کے اندر جانا چاہتے ہیں، وہ ذرا ہاتھ اٹھا دیں، تو جنتی پریشان ہوں گے کہ بڑی مشکل سے تو یہ جنت ملی ہے، نہ معلوم کن کیل کانٹوں سے اپنے آپ کو آراستہ کیا تھا نہیں کیا تھا، بڑے جتن کیے ہیں، پاپڑ بیلے، یہاں تک وہ مشکل پہنچے، اس دنیا مصیبت والی دنیا میں پھر واپس جائیں، یہ کیسے ممکن ہے، جنت کو چھوڑ کر کون جائے گا۔ لیکن بہت سارے لوگ ہوں گے کہ جو ہاتھ اٹھا دیں گے کہ ہم واپس وہیں جانا چاہتے ہیں۔ پوچھا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ سب شہدا ہیں جو بتکرار و بإصرار اور مل جل کر بآواز بلند یہ کہہ رہے ہوں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے اس زندگی میں اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا جو لطف اور مزہ تھا وہ مزہ تو اس جنت کے اندر بھی نہیں، جو حلاوت اس وقت نصیب ہوئی تھی، جو شیرینی ایمان کی جب اس نے گلا کاٹا تھا، جب بظاہر اس نے خون بہایا تھا، جب بظاہر لوگوں کی نگاہ میں بڑی دردناک انداز میں خون بہایا تھا، تب ہم سے پوچھو کہ جو لطف اللہ کے ساتھ قرب کا اور ملاقات کا اور اس کے پورے دین کی گواہی دینے کا جو لمحہ آ گیا تھا، اس لمحے سے اور اس کی چاشنی سے تو بہتر اس جنت کے اندر کوئی سامان نہیں ہے، لہذا ہم کو تو واپس بھیجا جائے کہ ہم پھر اس کے دربار میں اسی طریقے سے پیش ہوں اور اسی طریقے سے قتل کیے جائیں۔ اس لیے اس دعوت اللہ کی جو معراج فرد کی سطح پر بھی اور پوری امت کے حوالے سے اجتماعی سطح پر بھی، وہ معراج تو یہی ہے کہ اس دین کی گواہی اور شہادت دیتے دیتے یہ بندہ اس حال میں اور اس عالم میں اپنے رب کے پاس پہنچے کہ یہ اس سے راضی ہو اور وہ اس سے راضی ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔